السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیته. آج کی نشست کا موضوع ہے بچوں کی تعلیم میں ہماری ذمہ داریاں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کل سے انشاءاللہ نیا تعلیمی سال شروع ہونے والا ہے، اور اس نئے تعلیمی سال کا پہلا دن کل ہے، اور اس تعلیمی سال کے تعلق سے، بچوں کی تعلیم کے تعلق سے چند ہدایات میں آج کے خطبے میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم سنیں گے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تعلیمی سال کو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے. اس سے پہلے کہ میں یہ ہدایات بیان کروں، بچوں کی تعلیم کے تعلق سے چند باتیں بیان کرتے ہیں. آج بچوں کی تعلیم ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے. کس سکول میں داخل کرنا ہے، کیا تعلیم دینی ہے بچے کو، ماحول کیسے ہونا چاہیے، سکول کیسے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اخراجات کیسے ہونے چاہیے. مہنگا سکول، بعض لوگوں کے نزدیک اچھا سکول وہ ہے جو زیادہ مہنگا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اچھا سکول وہ ہے جس میں باہر ملکوں سے استاد آئے ہوئے ہیں، یورپ سے. بعض لوگوں کے نزدیک اچھا سکول وہ ہے جس میں استاد اچھے ہیں. مختلف لوگوں کے معیار بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے مطمئن نہیں ہوتے. بچے کی کارکردگی دیکھ کے ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ بچے تعلیم میں تو شاید اچھے ہیں لیکن ادب اور اخلاق میں پیچھے ہیں. نظام تعلیم میں کمزوریاں ہیں، والدین یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کو پڑھا دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، اب یہ اسکول کی ذمہ داری تھی کہ بچہ اچھا ہونا چاہیے تھا. اسکول والے کہتے ہیں یہ سسٹم کی خرابی ہے، سسٹم کمزور ہے، نظام تعلیم ہی کمزور ہے. سسٹم کہتا ہے کہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے، اسکول اور سسٹم کافی نہیں ہے، ان کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اور یہ جھگڑے کافی لمبے عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے کبھی مسئلہ کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. ہم تو پورے نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے گھر میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے اور خاوند بیوی سے کہے تمہاری غلطی ہے، بیوی خاوند سے کہے تمہاری غلطی ہے، بچے کہنے والدین کی غلطی ہے، والدین کے بچوں کی غلطی ہے، کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. اگر مسئلے کا حل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری جان لے کیا ہے، اور اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے انجام دے، تب تو مسئلے کا حل ممکن ہے. چاہے والدین ہوں، بچے ہوں، اسکول ہو، سسٹم ہو، اور سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. بچے ذمہ دار ہیں اگرچہ وہ بچے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم مسئول، تم سب ذمہ دار ہو. وہ مسلمان ہی نہیں جو ذمہ دار نہیں ہے، یا جو ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں، والدین بھی ذمہ دار ہیں، اسکول بھی ذمہ دار ہے، استاد بھی ذمہ دار ہے، اور سسٹم بھی ذمہ دار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ذمہ داری ہے ہماری. پہلے نمبر پہ ہم سب کے لیے ہدایات ہیں، اور ہم سب سے مقصد ہے کہ جن کا میں نے ذکر کیا، بچے ہیں، والدین ہیں، اسکول ہے، سسٹم ہے، ہم سب. گزرے ہوئے کل میں ہم نے کیا کیا؟ آنے والا کل تو نیا سال ہے، نیا تعلیمی سال کا آغاز ہے. گزشتہ سال کا اختتام ان چھٹیوں میں ہم نے کیسے کیا؟ اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں. ویسے تو پورے سال میں جو بچوں کے اسکول کھل جاتے ہیں ہم سب مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور عذر یا بہانہ یہ ہوتا ہے یار بچوں کی وجہ سے میں مصروف ہوں، ان کی پڑھائی میں مصروف ہوں، ان کی دیکھ بھال میں، ان کی تربیت میں، تعلیم میں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پچھلے اڑھائی یا تین مہینوں میں ہم نے کیا کیا؟ اسکول تو بند تھے، بچے بھی کہتے ہیں پڑھائی ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے، اگلا سبق بھی یاد کرنا ہے، پھر گھر کے کچھ کام بھی ہوتے ہیں، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے. پچھلے تین مہینوں میں ہم نے کیا کیا، کہاں پر لگائے؟ یہ یاد رکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم عام انسان نہیں رہتے، باقی یہ خصوصیت ہے اور یہ شرف ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور وہ مسلمان جو موحد ہے، متبع سنت ہے، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے والا ہے، تو یہ شخص، یہ مسلمان اپنے آپ کو امتی کہلانے کا حق رکھتا ہے. ویسے تو کہنے کے لیے ہم سب امتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن حقیقتاً کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جو امت میں تفرقہ ہمیں نظر آتا ہے آج دین کے نام پر، یہ تفرقہ، یہ فرقے جو بنے ہوئے، یہ جو تفرقہ ہوا ہے، ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو، ہم سب جانتے ہیں یہ، اس کے باوجود بھی ہم فرقے فرقوں میں بٹ چکے ہیں. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیا میں واقعی سچا امتی ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو ان 3 مہینوں میں جاننے کی کیا میں نے کوشش کی ہے؟ کیا میں نے منہج حق کو سمجھنے کے لیے کوئی سوال کیا ہے کسی سے، یا جیسے تھا ویسا ہوں ویسے رہوں گا؟ پہلے بھی ٹھیک تھا، اب بھی ٹھیک ہوں میں، زندگی گزر رہی ہے، گزرتی رہے گی اور پھر اچانک موت آ جائے گی، جیسے دوسرے زندہ میں بھی ویسے زندہ ہوں. ان چھٹیوں میں رمضان کا مہینہ آیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پاک ملک میں الحمدللہ کہ رمضان میں مکمل چھٹی ہوتی ہے اسکولوں سے، اور جب اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے تو پھر جو اسکول میں پڑھتے بھی نہیں ہیں ان کے لیے بھی چھٹی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے، والدین بھی خوش رہتے ہیں، استاد بھی خوش رہتے ہیں، سسٹم بھی خوش رہتا ہے، بچے بھی خوش رہتے ہیں، کیونکہ ہم تعلیم کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، جو جان چھوٹ گئی وقتی طور پہ. یہ جو ہمیں فراغت ملی تھی نا، یہ بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس کا سوال ہم سے کیا جائے گا قیامت کے دن، یہ غنیمت تھی. اغتنم خمسوں قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے کو 5 کو غنیمت سمجھو، ان میں سے وہ فراغ قبل شغلک، یہ فراغت جو تھی یہ غنیمت تھی ہمارے لیے. کہاں پر لگائی ہم نے؟ بہترین مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، کیا کیا اس میں؟ صرف روزہ رکھا، تراوی پڑھتے رہے، اس میں کوئی تبدیلی ہوئی رمضان سے پہلے رمضان کے بعد؟ اب جیسے میں ہوں، کوئی 1% بھی تبدیلی آئی میرے اخلاق میں، میرے آداب میں، میرے علم میں، میرے تقوی میں، خشیت میں، اللہ تعالیٰ کے ڈر میں، کوئی 1% بھی تبدیلی آئی ہے تو الحمدللہ خیر ہے، برکت ہے. اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کوئی خیر کی توقع نہیں رکھتے ہم. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں، وہ رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، لیکن ہمیں سوچنا تو چاہیے. اگر ابھی وقت نہیں آیا تبدیلی کا تو پھر کب ہم تبدیل ہوں گے؟ اور ہدایت کے تعلق سے پہلے نمبر پہ والدین کے لیے ہدایات، بچوں سے پہلے والدین. یہ چند بنیادی باتیں ہیں، اگر ہم والدین جان لیں اور اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس نئے تعلیمی سال میں کافی تبدیل بھی محسوس کریں گے، اپنے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی انشاءاللہ، اور اس میں خیر و برکت بھی انشاءاللہ ہوگی. پہلے نمبر پہ یہ جان لیں کہ بچوں کی پڑھائی جو ہے، تعلیم جو ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. اصل مقصد ہے، اور مقصد معنی کامیابی، اصل کامیابی، اصل مقصد اس تعلیم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. اصل مقصد ہمارے وجود کا دنیا میں کیوں آئے ہیں وہ ہے توحید عبادت، اور توحید عبادت کو جس نے سمجھ لیا اس کے بعد اس کے لیے دنیا کا کوئی علم بھی، جو علم بھی ہو، وہ آسان ہے اور اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور جس نے اس مقصد کو نہیں سمجھا تو اس کے لیے دنیا کی ہر تعلیم بیکار ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میری آپ کی اور جن کی ہم سب کی جو وجود کا مقصد ہے، تخلیق کا مقصد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنا. ہم موجود نہ ہوتے، ہمارا وجود صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کریں عبادت میں، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود برحق ہے، باقی جتنے بھی معبود ہیں باطل معبود ہیں سارے. میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، خیرات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اسی طریقے سے میرے دعا، میرے پکار، میرے قربانی، نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اگر اس بنیادی بات کو ہم نے سمجھ لیا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ اگلے مسائل جو ہیں وہ سارے آسان ہو جائیں گے. اگر ہمیں تعلیم کا مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے، بس بچہ پڑھ رہا ہے اور نمبر اس کے اچھے آ رہے ہیں، ایکسیلنٹ گریڈ لیتا آ رہا ہے، اس سے کم تو ہم راضی نہیں ہوتے، اور اس نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، لیکن رب کی معرفت سے وہ دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. الیکٹرانکس میں وہ ماہر ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن اپنے رب کے تعلق سے وہ کچھ جانتا ہی نہیں. اس کے اولین ذمہ دار ہم ہیں، والدین ہیں، کیونکہ ہم نے اسے ایک مرتبہ بھی نہیں بتایا کہ بیٹا یا بیٹی تمہاری اس تعلیم کا مقصد صرف پاس ہونا نہیں ہے، صرف نمبر نہیں ہے، گریڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور توحید عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ راضی توحید عبادت پہ ہوتا ہے. اور آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ دنیا کے کتنے سکول ہیں جس میں بنیادی تعلیم میں، ابتدائی پرائمری بنیادی تعلیم میں توحید عبادت بچوں کو سکھایا جاتا ہے شروع سے. جس انگلش کی اے بی سی ہے، اسی طریقے سے توحید کی بھی اور عقیدہ کے علم کی بھی اے بی سی ہے. تو یہ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس تعلیم کا مقصد کیا ہے. مقصد ہمیں جان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، توحید عبادت ہے، اور اصل کامیابی جنت ہے. دنیا کے گریڈ جیسا بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے پیچھے ہو جائیں اور اچھے نمبر نہ لے کے آئیں، ضرور اچھے نمبر لے کے آئیں، لیکن اصل نمبر وہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے. کہیں یہاں تو پھر ایکسلنٹ لیتے رہیں اور وہاں پر زیرو لیں، نعوذ باللہ من ذالک. دوسری ہدایت والدین کے لیے، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اسکول ہی بچے کی تربیت اور تعلیم کے لیے کافی ہے. سارے ذمہ داری اسکول کی ہے, کبھی بھی یہ توقع نہ کرے. اسکول تعلیم تو دے سکتا ہے, تربیت نہیں دے سکتا. بہت کم اسکول ہیں دنیا میں جو تربیت کے اہتمام کرتے ہیں, اور بغیر تربیت کے تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک آپ مہنگے اسکول میں پڑھائیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن یہ مہنگائی معیار نہیں ہے, اچھائی کے معیار نہیں ہے. معیار ہے وہ اسکول جو بچے کو اچھا مسلمان بنا دے, بعمل مسلمان بنا دے, اللہ سے ڈرنے والا بچہ بنا دے. یہ تربیت ہوتی ہے. وہ تربیت محض یہ نہیں ہے کہ بچے کے دنیاوی اخلاق اچھے ہوں, صرف کہ بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے, یہ تربیت کا ایک حصہ ہے, آداب و اخلاق کا ایک حصہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن صرف اس حد تک نہیں کہ صرف بڑوں کو ریسپیکٹ کی جائے, والدین کی بات مانی جائے, یہی تربیت ہے. بعض والدین اسکول میں یہ چیز دیکھتے ہیں, ارے کتنا پیارا بچہ ہے, یہ تو دیکھے کتنی قدر کرتا ہے ہماری, یہ بڑوں کو کیسے پیش آتا ہے, اور یہی بچہ نماز نہیں پڑھتا, یہی بچہ جھوٹ بولتا ہے, یہ کون سی تربیت ہے, ناقص تربیت ہے یہ. اس لیے صرف سکول کے حوالے کر دینا اور خود اپنے کانوں میں روئی ٹھوس ٹھوس کے بیٹھ جانا اور یہ سمجھنا کہ بس میں نے اپنا کام کر دیا ہے, بچوں کی فیسیں دے دی ہیں میں نے, اور والدہ بھی کہتی ہے ٹیوشن پڑھا دیا ہم نے, بچہ پڑھ رہا ہے. کون کیا بچہ پڑھ رہا ہے وہ. ہمارے اکثر گھرانوں میں بچے جو ہیں جیسے فیکٹری میں پروڈکٹ پروڈیوس ہوتی ہے, ویسے ہمارے بچے یہ ایک پروڈکٹ ہے. موبائل فون جو آپ کے جیب میں ہے ایک فیکٹری میں بن کے آیا ہے. ہمارے بچے بھی آج کے دور میں کچھ ایسے ہی ہیں, جیسے فیکٹری سے پروڈکٹ نکلتی ہے ویسے ہی ہیں. تو یاد رکھیں اسکول تربیت کے لیے کافی نہیں ہے, اسکول کی تربیت ناقص ہے. تربیت کی اولین ذمہ داری والدین کی ہے, نہ اسکول کی طرف دیکھیں نہ سسٹم کی طرف دیکھیں, اولین ذمہ داری ہماری ہے, والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. لوگ اور پتھر ایندھن بنیں گے؟ ایسی آگ ہے. تو تربیت یاد رکھیں گھر سے ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ تربیت کیا ہوتی ہے, تو بچوں کو کیا تربیت کریں گے ہم. تربیت کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہمیں آئیڈیل بننا پڑتا ہے, اس لیے کہ ہمیں خود تربیت یافتہ ہونا چاہیے. ہم خود اچھے ہوں گے تو اچھی تربیت کر سکیں گے. ہم کہتے ہیں ہم جیسے ویسے رہیں ہمارے بچے اچھے ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے بچے آپ کو کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کس انداز سے دیکھتے ہیں. پوری دنیا میں ان کے نزدیک آپ سب سے اچھے ہیں, افضل ہیں. اور عجب بات ہے ہم کیسے آئیڈیل ہیں. بچے ہمارے اقتداء کرتے ہیں, ہمارے پیچھے چلتے ہیں. یہ ذرا سوچیں ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں بچے تو نہیں آ رہے, وہ فزیکلی نہیں آ رہے ہمارے پیچھے لیکن مینٹلی وہ ہمارے پیچھے ہیں، ان کی آنکھیں ان کے کان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہی ان کے لیے درست ہے. اگرچہ اسکول میں استاد 10 مرتبہ کہے کہ جھوٹ بولنا درست نہیں ہے، جھوٹ نہ بولا کرو، اس کی یہ خرابیاں ہیں، اور والدین گھر میں جھوٹ بولیں، بچہ جھوٹا ہی نکلتا ہے. سب سے زیادہ اثر تربیت میں گھر کا ہوتا ہے، اور گھرانے کا ہوتا ہے، گھر کے ماحول کا ہوتا ہے. تو کیا ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھا ہے؟ واللہ یہ اولاد نعمت ہے، نعمت. ان سے پوچھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. ان کی زندگی کا مقصد ایک رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نیک اور صالح اولاد دے دے. لاکھوں ریال خرچ کر چکے ہیں لیکن ان کے مقدر میں نہیں لکھا، سبحان اللہ. اور جن کے پاس اولاد ہیں ان کا حال دیکھیں. اس نعمت کی قدر جانو. اس سے پہلے یہ نعمت ہم سے اٹھا لی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت کرے، امن و امان میں رکھے. لیکن معاملہ جو ہے خطرناک ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو جاننا چاہیے. دو بڑے ہدایات ہیں والدین کے لیے. پہلے نمبر پہ تعلیم کا مقصد، دوسرے نمبر پہ تربیت کی ذمہ داری. اسکول کافی نہیں ہے، ٹیوشن کافی نہیں ہے، خود تربیت کرو، اپنی نگہبانی میں تربیت کرو، اور اپنے آپ کو سیدھا کرو. تیسری ہدایت یہ ہے، ابتدا ہم سے ہے. ہم جب تک سیدھے نہیں ہوں گے ہمارے بچے بھی سیدھے نہیں ہوں گے. اگر ہم بے نمازی ہیں، بچے اسکول میں تو نماز پڑھ لیں گے، استادوں کے کہنے پر یا پرنسپل کے ڈر سے، لیکن گھر میں آ کے نماز نہیں پڑھیں گے وہ، کیونکہ گھر میں نماز کا ماحول ہی نہیں ہے. اگر بچوں کو کامیاب کرنا ہے اور واقعی حقیقتاً آپ بچوں کی کامیابی کے خواہش مند ہیں، تو پھر پہلے اپنے آپ کو سدھارو. اگر آپ اس دنیا میں کامیاب انسان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اس دنیا میں کامیاب انسان رہیں گے. اور اگر ہم نہیں ہیں تو پھر بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے لیکن بہت مشکل ہے پھر یہ بچے راہ راست کو اپنائیں. خاص طور پہ آج کل کے دور میں بگڑا معاشرہ سن سن کے تھک گئے ہم. ہم نے بگاڑا اس معاشرے کو، ہم سے معاشرہ بنا ہے، جیسے ہم ہیں ویسے معاشرہ ہے. تو اپنے آپ کو سدھاریں گے، معاشرہ بھی سدھرے گا، ہمارے بچے بھی سدھریں گے. تیسرے چوتھے نمبر پہ چند غلطیاں دیکھی ہیں میں نے بعض والدین سے، بچوں کے تعلیم کے تعلق سے. خاص طور پہ خرید اور فروخت کے تعلق سے، کہ منہج کی بات میں کر چکا ہوں، معتبر اسکول کون سا ہے اور اس میں کیا مقصد ہے، تو وہ تو اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو اس کو درست کر لے. یہ جو غلطی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بعض والدین اسکول کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پہ ہماری بہنیں عورتیں جو ہیں، چیز خریدنے کے لیے دکان میں کھڑی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں ہے، نہ میرے مردوں سے باتیں کر رہی ہیں، ڈسکاؤنٹ کے لیے پتہ نہیں وہ بیچاری گر نہیں جاتی، بس گوڑے نہیں پکڑتی، باقی تو بیچاری سب کچھ کر رہی ہے. کیا ہوتا ہے 5 ریال کے لیے اگر وہ کم نہیں کرتا تو کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ نے دیا ہوا الحمدللہ. اگر وہ پوچھے بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کی فیس بہت زیادہ ہے, لیکن کتابوں میں آ کے وہ ڈسکاؤنٹ مانگ رہی ہے, یا کپڑوں میں آ کے ڈسکاؤنٹ, جرابوں میں, ٹائی میں ڈسکاؤنٹ, یہ 10 کے 5 کی دے دو, یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, 5 ہزار کے لیے ڈسکاؤنٹ بیچاری مانگ رہی ہے, کھڑی ہے, وہ مجھے جانتے ہیں, وہ مجھے جانتے ہیں, وہ مجھے جانتے ہیں. یہ جانکاری ہے تم لوگوں کے لیے آپس میں, صرف 5-10 کے ڈسکاؤنٹ کے لیے. حجاب شرعی دیکھیں کیا ہے. خرید و فروخت کے لیے جانا ہے تو یہ سوچ کے جائیں کہ میں کس حولے میں جا رہی ہوں, کیا میرا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں. اپنے رب کو ناراض کر کے بچوں کے لیے کتابیں بھی خریدی ہیں, جوتے بھی خریدے ہیں, ٹائی بھی خرید لی ہے, کیا برکت ہوگی بچے کی تعلیم میں؟ اپنے رب کو ناراض کر کے شاپنگ تو کر لی ہے, برکت کیا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی کامیابی کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں. بعض بچے بیچارے پیچھے ہو جاتے ہیں, بڑی محنت کرنے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں جس سے وہ برکت اسے چھین لی جاتی ہے. اور مرد حضرات گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ غلطی دیکھیں ذرا, بیوی شاپ کے اندر ہے اور خود گاڑی میں بیٹھے ہوئے, آپ ساتھ جائیں, پتہ تو چلے بھائی اس کا بھی کوئی وارث ہے, اس کا بھی کوئی ہے. ہر بندہ اپنی نظروں سے اسے تار رہا ہے, دیکھ رہا ہے. کیوں بھائی آپ ساتھ کس لیے گئے؟ صرف ڈرائیور ہیں؟ یہی کام ہے آپ کا, ڈرائیونگ ہی کرنی ہے؟ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ ساتھ جائیں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیا چیز کیسے خریدنی ہے. خرید فروخت کے وقت پیسے خود دیں, بیوی کیوں دیں؟ ہو سکتا ہے اس سے ڈسکاؤنٹ مل جائے ذرا, یہ بھی سوچ دیکھیں. عجیب سی اچھا لگتا ہے کہ آپ کی بھی کسی کو کہے بھائی تھوڑا سا 5 روپے کم کر دیں, 10 کم کر دیں. آپ خود جائیں, کوئی نہیں, 5 زیادہ ہی دے دیں, اللہ کے لیے دیتے ہیں. اور جو شخص, جو انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. یہ چند ہدایات تھیں والدین کے لیے, اور بہت سی باتیں, میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. اگلی ہدایت ہے بچوں کے لیے, جو اصل ہمارا مقصد ہے اس خطبے کا. ہمارے بچے سمجھدار ہیں الحمدللہ, اچھے بھی ہیں, کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کو کامیابی سے دور کرتی جا رہی ہیں یا دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ اسے فائٹ تو کر رہے ہیں, جان چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں باقی ہیں. چند ہدایات بچوں کے لیے. نمبر 1, پہلی ہدایت, آپ یہ جان لیں کہ آپ تعلیم حاصل کیوں کر رہے ہیں, پڑھ کیوں رہے ہیں. اس مقصد کو جان لیں, اور مقصد میں نے جو والدین کو بتایا وہی مقصد ہے. والدین کے لیے اس لیے بتایا تھا تاکہ وہ دیکھیں کس اسکول میں آپ کو داخلہ دلائیں, تاکہ یہ مقصد پورا ہو جائے, اور آپ کو جو اسکول بھی ملے اس مقصد کو نہ چھوڑنا, چاہے والدین سوچیں یا نہ سوچیں, کیونکہ آپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا قیامت کے دن, والدین سے نہیں کیا جائے گا. ہر انسان کا محاسبہ الگ الگ ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے. اگر دور کرے تو چھوڑ دیں, واللہ بھوکے نہیں مریں گے. کیا رزق روٹی صرف پڑھے لکھوں کو ملتی ہے؟ جو تعلیم اللہ کی رضا سے دور کر دیتی ہے, واللہ اس میں کوئی خیر و برکت ہی نہیں ہے, بلکہ معاشرے کے لیے بھی بگاڑ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آئی بی ایز ہیں, آئی ٹی ایز, جتنی بھی یہ شعبے ہیں مختلف بہت ہیں الحمدللہ, ہسپتالیں بھری ہوئی ہیں ڈاکٹرز سے, لیکن پھر یہ کیوں ڈر لگتا ہے یار کس ڈاکٹر کو دکھائیں؟ کہ اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں, ڈگری تو ہے اس کے پاس, اچھا تو ہوئے وہ ڈگری نہیں اس کے پاس, کیوں پوچھتے ہیں ہم, کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ لٹیرے بھی ہیں ڈاکٹر، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، فریب کر، سارے نہیں، جو ہے ان کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. کیوں؟ کیونکہ تعلیم تو حاصل کی لیکن تعلیم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پیچھے رہ گیا اور کسی نے پوچھا ہی نہیں. اس لیے میرے پیارے بیٹے، پیاری بیٹی، سب سے پہلی ہدایت یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ اب یہ جو تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہو نا، یہ دیکھو یہ تعلیم تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے. اگر تم اللہ کے نزدیک کر رہی ہے، اس کی نشانی علامت نمبر ایک، توحید کے مسائل کو جان لیا ہے. توحید ہے کیا؟ توحید عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں، اس مقصد کو جان لیا ہے. کوئی بھی عمر ہو تمہاری، کوئی حرج نہیں، 7 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر ابھی اس وقت نمبر ایک تم نے یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً، اور یہی معنی ہے کلمہ توحید کا، الحمدللہ، یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کو یہ جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے. اگر ابھی تک نہیں جانا تو ابھی جان لیں، واللہ، ورنہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. نمبر دو، نماز کے ساتھ کیسے ہو؟ 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے ہو؟ اگر نماز کے ساتھ لگاؤ ہے، محبت ہے، وہ نماز پڑھتے ہو تو بیٹا آگے بڑھو، الحمدللہ، اس میں خیر ہے. یہ تعلیم تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر رہی ہے. روزہ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، تمہارا دل کرتا ہے کچھ دو فقیر و مسکینوں کو، تمہارا دل کرتا ہے کہ غریبوں کو میں مدد کروں، دل کرتا ہے کہ میں اچھا کام کروں، اپنے رب کو راضی کروں، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوکی کرتا ہوں، نافرمانی تو دور کی بات، میں اف تک بھی نہیں کہتا ہوں، تو الحمدللہ صحیح راستے پہ جا رہے ہو. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. خیر ہے، اور یہ تعلیم تم اللہ کے قریب کر رہی ہے، یہ ٹھیک ہے. اور اگر یہ علامتیں تمہیں نہیں ملتی، جتنی بھی آپ کا اچھا گریڈ ہو، ایکسیلنٹ ہو یا A1 ہو، کوئی بھی گریڈ ہو، تو کوئی خیر نہیں ہے، واللہ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی جان لیں ہمارے بچے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ تعلیم اللہ کے نزدیک کر دے، یہی بنیادی مقصد ہے تعلیم کا. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ان آیات میں تعلیم کے بنیادی اصول موجود ہیں. پوری دنیا کے نظام میں تعلیم جو ہے، اس کے جو بنیادی اصول ہیں، اس ابتدائی وحی جو ہے اس میں موجود ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ابتدا ہے اقرا سے اور انتہا ہے سورت کی واسجد واقترب. جو تعلیم تمہارے سر کو جھکا کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز نہ کر دے اور قریب نہ کر دے، وہ تعلیم ہی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں اس تعلیم میں. تو یہ دلیل ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے. نمبر دو، اگر دنیا میں کسی بھی موڑ پہ کوئی شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، یہ ان بچوں کے لیے جو کالجز یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اگر کسی موڑ پر کوئی شکوک اور شبہات پیدا ہو جائے دین کے تعلق سے، خاص طور پہ تو پھر میری یہ نصیحت ہے کہ علماء سے رجوع کرے فوراً، اور ان شکوک اور شبہات کو بڑھنے نہ دیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہوتے ہیں، نمازی بچے ہیں، باہر ملک گئے اور آگے تعلیم کے لیے علم حاصل کیا، واپس آئے صرف بے نمازی نہیں، بے دین، نعوذ باللہ. ایک بچہ آیا، ماسٹر کر کے آیا کسی فیلڈ میں، اور آ کے اس نے کہا نماز نہیں پڑھی. والد صاحب نے دیکھا ایک مرتبہ، دو دن بچہ نماز نہیں پڑھ رہا. پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ ڈگری تم لے کے آؤ، ہم نے خوشی بھی کی ہے، دعوت بھی کی ہے، لیکن نماز میں تمہیں دیکھیں پڑھتے ہوئے، کہتے نماز کیوں پڑھوں؟ یہ کون سا مسلمان ہے، نماز فرض ہے. تو کس نے نماز فرض کی ہے؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے کی، اور کس نے کیا؟ کہتا اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے تو دیکھتے نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں. کہتے دیکھ میرے ساتھ بحث نہ کرے، میرے پاس تین سوال ہیں، آج تک کسی نے جواب نہیں دیے. اگر کسی نے جواب دے دیا ان تین سوالوں کے، تو پھر میں توبہ کرتا ہوں، پھر دین میں واپس بھی آتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھوں گا، وعدہ ہے میرا. بڑے پریشان، بھائی کون سے تین ایسے سوال ہیں جو کسی نے کسی کے پاس جواب نہیں ہے؟ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ موجود وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور جو ہم نہیں دیکھتے اس کا وجود ہی نہیں ہے. سائنس منطق یہ کہتا ہے. دوسرا سوال، تقدیر کیا ہے؟ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ کیا تقدیر ہے؟ انسان مجبور بھی ہوتا ہے، پھر اسے سزا بھی ملتی ہے، یہ نہیں مانتا میں. تیسرا سوال کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا، ابلیس، اور اسے سزا بھی آگ میں ملے گی، تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے سوال ہے تین. اس کے دعویٰ تھا، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. اس والے صاحب پریشان تھا، طالب علم کے پاس آیا کہ ایسا مسئلہ ہے. اس نے کہا اچھا، ملتے ہیں بچے سے. طالب علم وہاں پہ گیا، اس سے ملا، کہا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہ یہ تین سوال ہیں میرے. تو اس نے ایسے مکہ جو ہے نا زور سے یہاں پہ اس کندھے پہ مارا. اس کا یہ کیا ہے؟ کہ یہی میرا جواب ہے ان تین سوالوں کا. کہ مجھے پتہ ہے مولوی جو نا، تم لوگ مولوی لوگ جو، تم مارنے پیٹنے کے لیے آئے، تمہارے یہی جواب ہوتے ہیں، کوئی جواب ہوتے نہیں ہے تمہارے پاس. مجھے پتہ تھا، پہلے سے پتہ تھا کہ میرا سوال ہی ایسے مجھے مار ہی پڑے گی. اس نے کہ کیا ہوا؟ کہتے درد ہوا. اور کیا ہوا؟ کہتا میں تو نہیں مانتا درد ہوا، دکھاؤ درد کہاں ہے. کہتا عجیب سے بندو، درد بھی نظر آتا ہے کوئی؟ کہتا عجب سی بات ہے بھائی، درد ہے بھی نظر بھی نہیں آتا، اور پوری کائنات کا خالق محسوس تو ہم کرتے کہ نظر وہ بھی نہیں آتا. درد محسوس کر رہے ہو، اس کا وجود ہے کہ نہیں؟ میں تو نہیں مانتا درد ہو رہا ہے. درد تو ہو رہا ہے، بات تو ٹھیک ہے، تو پھر خالق کو ہم پوری کائنات کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. کیا تمہیں پتہ تھا؟ دوسرا سوال کا جواب کہ آج تم مجھ سے ملو گے، ملاقات ہوگی، پھر تمہیں یہ مکہ بھی لگے گا. کہتے نہیں، خواب میں دیکھا تھا، کوئی گمان تھا تمہیں؟ کہتے نہیں. کہتے یہ تو تقدیر ہے، تمہارے تقدیر میں لکھا تھا کہ تمہیں یہ مکہ لگے گا. اسے تقدیر کہتے ہیں. نہ تم مجبور تھے، نہ میں مجبور تھا. اور تم کس چیز سے بنے ہو؟ مٹی سے. میرا ہاتھ کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے. اگر مٹی کی بنی ہوئی مٹی کو لگ کے درد دے سکتی ہے، تو پھر آگ سے بنی ہوئی چیز کو آگ میں جلا کر عذاب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تب اس بچے نے توبہ کی، اس نے کہا باقی بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو بہت سارے دلائل سے وہ قائل نہ ہو سکا، ایک مکے نے اپنا کام دکھا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو مارنا چاہیے، لیکن بعض بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ایسے کرنے پڑتا ہے، کیونکہ وہ دوسرا راستہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور یہ کون سی تعلیم تھی؟ ماسٹر تو لے کے آیا ہے، والدین بھی خوش ہوئے، گھر میں پارٹی بھی، دعوت بھی ہوئی، لوگ بھی آئے، مبارکباد بھی ملی، کس چیز مبارکباد ملی؟ کہ مرتد ہو کے بچہ آیا ہے، نعوذ باللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب ایسے ہیں، میں نے کہا کچھ ایسے بھی ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں اور پریشان ہوتے، کہتے ہیں جو لوگ باہر جا کے پڑھتے ہیں مسلمان بچے جو ہیں وہ ان گوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، ان کی بد اخلاقیاں، بد عنوانیاں، اور ایسا کسے سنا تھا کہ اللہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ بھی مسلمان گھرانے سے نکلے ہوئے بچے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، کوئی بھی شکوک اور شبہات ہو نا دین کے تعلق سے، چھوڑو نہیں، کل نہیں کرو، آج اس وقت ٹیلی فون سب کے پاس موجود ہیں، ایک شبہ آیا ہے کسی نمبر موجود ہے علماء کے، فون کر کے اس کو فوراً ختم کر دیں، ورنہ یہ شکوک اور شبہات جو ہیں دل میں ایک کالے سے نقطے کی طرح بن جاتی ہیں، ایسے ایسے بڑھ جاتے ہیں، پھر جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھتی جاتی ہے اور نعوذ باللہ انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بچوں کی ہدایت جو تیسری بات ہے، کہ اپنا وقت جو ہے نا، وقت بہت قیمتی ہے، اور آج کل کے دور میں یہ جو اسمارٹ فون آئے ہوئے ہیں اور مختلف چیزیں آئی ہیں، یہ نعمت تھی ہمارے لیے، اس کو ہم خیر کام میں لگا سکتے تھے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ بچوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، ویڈیو گیمز اس میں لوڈ کیے ہوئے اور چار چار چھ چھ گھنٹے لگے ہوئے ہیں، یا چیٹنگ پہ بیٹھے ہیں، یا ٹیلی فون دوستوں کو کر رہے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور مختلف جو سروسز اس کے اندر ہیں فری ہیں، ٹیلی فون پہ تو چلو چارج ہوتا ہے اور اس میں بیلنس ضائع ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے سروسز ہیں جس پہ آپ بات کریں، ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے بات کریں، اور اگر نیٹ چل رہا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چیزیں خیر تھیں، نعمت تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا استعمال نہ کرو، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، اسے ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کر لو، ٹائم مینجمنٹ سمجھ لیں، نہیں پتہ تو کسی اپنے والد کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو، اگر ان کو نہیں پتہ تو کسی عالم کے پاس یا کسی استاد کے پاس جا کے یہ ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیں ذرا، کہ وقت کو میں کیسے تقسیم کروں جس میں میں اس وقت کو بہترین طریقے سے گزار سکوں۔ کیونکہ عجیب سا ماحول ہوتا ہے، کھانے کا وقت کوئی پتہ نہیں، جب دل کیا، بیٹے نے ادھر کھا لیا، بیٹی نے ادھر کھا لیا، والدہ نے پہلے کھا لیا، والد نے بعد میں کھا لیا، وہ برکت جو ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے بہت کم گھرانوں میں رہ گئی ہے، کیا وجہ ہے، یہ دوریاں کیوں ہیں؟ نہیں، ہمارے دل تو قریب ہیں، کیسے دل قریب ہیں آپ کے کہ دسترخوان پہ نظر نہیں آتے آپ لوگ؟ کیوں؟ وقت نہیں اس کے پاس، اب وہ اپنے کام پہ بیٹھا ہے، اس نے نیٹ کھولا ہے، وہ اپنے کام پہ بیٹھی ہے، اب تو والدین بھی ماشاءاللہ شروع ہو گئے خاص گھرانوں میں۔ میرے پاس ایک سیدھا سادھا بیچارہ انسان ہے، مریض ہے میرا، میرے پاس آیا، کہتے یار پتہ ہے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، میں کہ کیا مزہ آتا ہے، کہتے یار نیٹ پہ آپ یوٹیوب پہ جائیں نا بہت کچھ نظر آتا ہے، میں کہا بھائی آپ اس عمر میں یوٹیوب میں کیا کرتے ہیں میرے بھائی، 60 سال آپ کی عمر ہے، آپ کو تو مسجد مزہ آنا چاہیے تھا، اب یوٹیوب کو دیکھ کے آپ کو کیا مزہ آتا ہے؟ کہتے یار بچوں نے ایک دفعہ دکھایا مجھے، بس بتا دیا کہ کیسے یوز کرنا ہے، میں لگا رہتا ہوں بس دو دو تین تین گھنٹے۔ سبحان اللہ، بھی آپ کو تو چاہیے کہ بچوں کو ہدایت کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط چیز دیکھتا تھا، لیکن یوٹیوب میں جو عام چیزیں بھی ہیں اس میں بھی تو وقت ضائع ہوتا ہے، کیا اس میں دیکھا جاتا ہے؟ ہاں اگر اس میں کوئی درس ہے، کوئی اس میں دین کی بات ہے، توحید کا سبق ہے، اتباع سنت کا سبق ہے، سلف منہج آپ کو سکھایا جاتا ہے، حق کی دعوت ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اس میں دنیا جہاں کی دور دور کی خبریں ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں تو کیا اس میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عجب بات یہ ہے یوٹیوب آپ جاتے ہیں نا، آپ ایک دفعہ کلک کر دیا نا، اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ نے ایک دیکھنا تھا 10 اور آ گئی، پھر ایک اچھا دو منٹ کے اور بھی دیکھ لوں، یہ دو دو منٹ بیٹھے بیٹھے آپ کو نہیں پتا 2 گھنٹے لگ جائیں گے، ہیں چھوٹے چھوٹے کلک 2-2 منٹ کے، اور عجیب سے جال میں پھنس چکے ہمارے بچے، بلکہ والدین بھی پھنس چکے، ہم بھی پھنس چکے ہیں شاید. تو اسے کبھی وقت ہے، وقت کو تقسیم کرنے کا ہنر سیکھ لو اور اس پر عمل کرو. بس میں ایسے لوگ جانتا ہوں الحمدللہ، ایک منٹ بھی زیادہ یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی مصیبت پڑ گئی ہو، یہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. میرے پاس اس کا وقت ایک گھنٹہ تھا، میں نے ٹائم سیٹ کیا، اب ایک گھنٹہ ختم ہو گیا، اب گیم پوری ہوئی نہیں ہوئی، اگر بچہ کہہ رہا تو فوراً بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ تربیت ہے. پڑھائی ہے، میں نے ہوم ورک کرنا ہے، اس کے بعد میں نے ایک گھنٹہ پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ سائنس، ایک گھنٹے میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے صفحے پڑھنے اور کیا میں نے تیاری کرنی ہے. جب ٹائم کا پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں نے پڑھنا ہے، تو آدھا گھنٹہ ادھر واک میں لگا ہوا ہے ہیڈ فون میں اور کتابیں پڑھی جا رہی ہے، ایک دفعہ پیراگراف پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، سمجھ نہیں آ رہی. یہ نکالو کہ نہ مصیبت کہاں سے تو سمجھ آئے گی. بھائی عقل تو ایک ہے سوچنے والی، آنکھیں کہیں ہیں اور کان کہیں اور ہے، اور آپ ہو ایک. اگر دو لوگ بات کریں تو آپ کو دونوں کو بات ایک بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ آنکھوں سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، کانوں سے کچھ. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض بچے کہتے ہیں ہمیں مزید پڑھنے کا تب آتا ہے جب گانے سن کے ہم پڑھتے ہیں. یعنی ہم جب تک نہیں سنیں گے گانے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر واقعی یہ صحیح ہے جو وہ کہتے ہیں تو بڑی مصیبت میں ہیں واللہ. فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، فوراً توبہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے. یہ نافرمانی کرتے رہو اور سمجھتے رہو، توبہ کا موقع نہیں ملے گا. اور جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا نعوذ باللہ تو پھر بہت سخت پکڑے گا. اور اس میں پھر اس طرح میں برکت کیا ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. وقت ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو متعین کر لو. یہ نماز کا وقت ہے، اس میں اور کوئی کام نہیں کرنا. یہ ہوم ورک کا وقت ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا وقت ہے. اگلی بات، اگلی ہدایت، میں قرآن کی تلاوت کی بات کی ہے، یہ میری خاص ہدایت ہے اپنے بچوں سے. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، اپنی عادت بنا لیں. کچھ بھی ہو جائے، 24 گھنٹے میں سے ایک آیت پڑھنے کا وقت نہیں، پھر ہمیں شرم آنی چاہیے. اگر ایک آیت کے وقت بھی نہ ملے نا، جو کہ ناممکن ہے، ایک عادت بنائیں کہ قرآن مجید کو کھول لیں، اپنی نظر قرآن مجید پہ ڈال لیں بس ایک دفعہ. یہ کم سے کم بات میں کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عکرمہ بن ابی جہل اور دیگر صحابہ سے ثابت ہے کہ قرآن مجید اٹھاتے، قرآن مجید سینے سے لگاتے مصحف میں اور فرماتے کلام ربی کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. یعنی عظمت ہے اس کلام میں. اور سیدنا خالد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، میں نے تیرے کلام کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ جہاد میں زیادہ وقت لگایا، اگرچہ قرآن کا ختم بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، لیکن ڈر باقی ہے دل میں کہ جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا. پتہ نہیں ہم کتنی جہاد جنگیں کر چکے ہیں اور کتنی زخم ہمارے جسموں پہ ہیں. ان کے جسم پر فرماتے ہیں کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پر تلوار کے یا نیزے کا نشان نہ ہو. سیف اللہ المسلول، سیدنا خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کلام ربی کلام ربی. جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی، ایک آیت کم سے کم. میں جانتا ہوں ہمارے بچے اچھے ماشاءاللہ وہ 5 آیتیں پڑھیں گے کم سے کم. میں اگر ایک کرتا کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ پڑھیں گے ضرور. وہ قرآن مجید کو پڑھنے سے یا کھول کے اس میں دیکھنے سے ایمان، دل میں ایمان اور حیا پیدا ہوتی ہے. ایمان اور حیا. اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ ایمان اور حیا عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں خیر و برکت عام ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی نافرمانی کے قریب جاتا ہے تو شرم و حیا دل میں جاگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم آ جاتی ہے اسے. اگر وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، اپنی جاب میں بیٹھا ہے، جو بھی اس کا عہدہ ہے، جب بھی کرپشن کے قریب جاتا ہے یا رشوت کی بات ہوتی ہے، اس کے دل میں وہ شرم و حیا جاگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ شرم آتا ہے. یہ قرآن مجید کی برکت ہے. کچھ بھی ہو جائے، قرآن مجید تو پڑھنا ہی ہے. جو ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے الحمدللہ، جو ایک پارہ پڑھ سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، جو نہیں پڑھ سکتا میرے بھائی کم سے کم ایک آیت پڑھ لو قرآن مجید کی، اپنا تعلق قرآن مجید سے بنا لو. یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اگلی ہدایت اپنے پیارے بچوں کے لیے، میں نے کہا تھا کہ کامیابی کی رکاوٹوں میں جو چیزیں ارد گرد موجود ہیں بچے کی، جس کی وجہ سے بے برکت عام ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سے ایک یہ بات، والدین کی نافرمانی. بعض بچے بڑے ذہین ہیں، ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں، لیکن پیچھے رہ جاتے ہیں. امتحان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے. وجہ والدین کی نافرمانی. والدین کے سامنے بات کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، بعض اوقات شدید غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، وہ یہ چیز دینی ہے، یہ خرید کے دینا ہے، اب والد کی جیب اجازت دے یا نہ دے، بس مجھے یہ چاہیے، میرے فرینڈز کے پاس ہے تو مجھے بھی چاہیے. ارے ان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا. نہیں، مجھے چاہیے. ناراض ہونا، رونا دھونا، اسکول میں نہ جانا، بہانے کرنا، والدین پریشان ہو جاتے ہیں. کہیں سے قرض ادھار لے کے بچے کی چلو یہ ضرورت پوری کر لی، مصیبت ہے، پھر کسی دوست نے کوئی اور چیز خرید لی ایک دو مہینے کے بعد، پھر مجھے وہ بھی چاہیے، پھر مجھے وہ بھی چاہیے. یاد رکھیں، میری نصیحت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کامیابی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد والدین کی رضا ہے. جو شخص والدین کا نافرمان ہے وہ کامیاب انسان بن نہیں سکتا. اور کامیابی کا معنی یہ نہیں کہ دنیا کے امتحانوں میں پاس ہوتے جائیں، اصل کامیابی میں نے کہا ہے شروع میں اللہ کی رضا ہے، جنت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، کافی پریشان تھا، اور اس نے کہا میں نے قتل کیا ہے. ایک لڑکی کو میں پسند کرتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، مجھے بہت پسند تھی، اس نے کسی اور سے شادی کر لی، مجھے شدید غصہ آیا، میں نے اسے قتل کر دیا. اب مجھے ندامت ہوئی، ہو رہی ہے، کیا میری کوئی توبہ ہے؟ سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہتے نہیں، وہ وفات پا چکی ہیں. کہتے پھر جاؤ، توبہ و استغفار اور اعمال صالح کثرت سے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. تو سید عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے عطا بن یسار رحمہ اللہ اٹھ کے آتے ہیں، امام صاحب کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ، میں نے سنا ہے آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہے، یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ دیکھیں طالب علم ہمیشہ ایسے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بات کر لی اور طلبا بیٹھے ہیں اپنے، بس آج کا درس، آج کا موضوع نہیں ہے ہمارا، اس کو نوٹ بھی نہیں کیا. وہ علم نہیں ہوتا، وہ ناقص علم ہے. ہر نیو انفارمیشن علم ہوتی ہے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں کہ توبہ کرنے تو آیا تھا، توبہ کر لیتا، دروازے کھلے توبہ کے، تو والدہ کے بارے میں کیوں پوچھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے من بر الام، والدہ کے ساتھ حسن سلوکی سے بڑھ کر میں کوئی عمل نہیں جانتا جو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کی والدہ زندہ ہوتی والدہ کی یہ خدمت کرتا، حسن سلوکی کرتا تو اللہ تعالیٰ کی توبہ اس کے لیے آسان ہو جاتی. توبہ تو ویسے ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ سبق ہے کہ والدہ کا مقام کیا ہے. اور عجب بات یہ ہے اکثر گھرانوں میں، دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کافی ماؤں نے اور کافی ٹیلی فون آتے ہیں والدین نے یعنی یہ شکایت کی ہے، اور اپنے بچوں کو کوئی شکایت کرتا ہے یعنی درد بھرے الفاظ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے، تر آنکھوں سے یہ سوال اور یہ شکایت کی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے. والدہ کوئی بات کرتی ہے تمہیں کیا پتہ، یہ پرانا زمانہ تھا اب نیا زمانہ ہے، اب یہ سسٹم ہی چلے گا. یہ بات حجاب کی بات کرتے ہیں، بیٹی حجاب ٹھیک کر لو اپنا، اب دوپٹہ ٹھیک کر لو، حجاب ٹھیک کر لو، حجاب شرعی پہن لو، برقع پہن لو، یہ کیا بات ہے، میرے فرینڈز کیا کہیں گے، ہم تنگ دل تنگ سوچ والے لوگ ہیں، مجھے شرم آتی ہے یہ بات ان سے نہ کہیں. ارے لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں کے رب سے نہیں شرماتے، عجب بات ہے واللہ. بہرحال والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، خاص طور پر والدہ کے ساتھ اف تک نہیں کہنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا. اور نہ جانے ہم پتہ نہیں اف تو میرا خیال ہے بہت کم ہوگی، اس سے آگے ہم کتنا بڑھ چکے ہیں. غصے کا مظاہرہ والدین کے سامنے دنیا کی کسی غرض کے لیے، بعض بچے پڑھے لکھے بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، شادی کے بعد پھر والدین سے کے سامنے ناراضگی کا اظہار، چاہے بچوں کی وجہ سے یا بیوی کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، والدین کی مقام تو دیکھیں آپ. جو تکلیف انہوں نے ہمیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں، ابھی ہم دیکھیں ہمارے بچے ہیں، کتنے میں تکلیف ہوتی جب بچہ بیمار ہوتا ہے، بچے کو بخار ہے، دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، پیسہ ہے نہیں ایک ادھار لیتے ہیں، ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو. اور اب ماشاءاللہ آج کے زمانے میں بہت سارے ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز بھی بہت سارے ہیں. آج سے 30 سال پہلے اتنی ڈاکٹر تھے، اتنی ہاسپٹلز تھیں. یاد کریں آج کے دور میں اپنے بچوں کو اٹھا کے آپ جاتے ہیں اس آسانی کے عالم میں، اور اس مشکل وقت میں جب بعض اوقات جنگلوں رات کی تاریکی میں جنگلوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا کسی حکیم کے پاس، والدین لے کے جاتے، سائیکل پہ جاتے یا پیدل جاتے، اپنے بچوں کو لے کے جاتے، ہمیں لے کے جاتے. والدین والدین ہی ہیں، زمانہ جیسے بھی بدلے جیسے بھی ہو ان کا مقام اپنی جگہ پہ رہتا ہے. بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ مقام کبھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. دنیا جاتی ہے چلی جائے، لیکن والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا، اور واللہ اس زندگی برکت ہی نہیں ہے جس زندگی میں والدین کے ساتھ بے ادبی ہو یا بدسلوکی ہو، چاہے الفاظوں کی حد تک کیوں نہ ہو. ایک شخص آیا رو رہا تھا بیچارہ، یعنی اس کے رونے پر مجھے ترس آ گیا، سفید داڑھی، بوڑھا ہو چکا، کمر ٹیڑھی ہو چکی، بچوں کو میں نے پڑھایا ہے لکھایا ہے، میں نے زندگی کے پورے اثاثے لگا دیے بچوں کی تعلیم میں، مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھایا ہے، اور سب چھوڑ کے چلے گئے، میرے ساتھ اب اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، بیمار ہوں کئی دنوں سے، ٹیلی فون کر رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب مصروف ہے اپنی زندگی میں، ان کو اپنی جاب سے اپنے بچوں سے فرصت ہی نہیں ہے. بیچارہ ندامت بھی نہیں کر سکتا، ملامت بھی نہیں کر سکتا، کیا ندامت کرے کہ بچوں کو کیوں پڑھائے، پڑھانا تو تھا اس نے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ بچے کیوں پیدا کیے، وہ تو تقدیر میں لکھے تھے آنے تھے، لیکن میں نے اسے ایک چیز بتائی، ٹھیک ان کی غلطی تو ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات اپنے بچوں کی بدسلوکی کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے ان کو کہا کہ بیٹا جو جو تم پڑھ رہے ہو، جو جو تمہاری تعلیم ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، کبھی ایک مرتبہ بھی ان کو تعلیم دی؟ وہ بیچارہ سر نہیں اٹھا سکا، کہ سچ کہتے ہو، بالکل صحیح ہے، یہی بنیادی وجہ ہے۔ کل ان کو میری ضرورت تھی، میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، یہ نہ سوچا حلال سے یا حرام سے ہے، شاید وہی سزا میں بھگت رہا ہوں اب۔ سبحان اللہ۔ بہرحال والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کامیابی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اگلی ہدایت بچوں کے لیے، اسکول کے اندر بعض بچے عجیب و غریب کام کرتے ہیں، یعنی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اسکول کے اندر، ہم نے کیا کرنا ہے، اسکول کے کیا حقوق ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پانی کو ضائع کرنا، بجلی کو ضائع کرنا، دیوار پر چاکنگ کرنا، عجیب و غریب الفاظ لکھنا، الٹے سیدھے الفاظ لکھنا، یہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھیں میرے پیارے بچے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں حقیقتاً لوگ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے پورے گھرانے کو دیکھ رہی ہے، اس کا گھرانہ کیسا ہے۔ تو آپ اپنے والدین کا امیج جو ہے نا، وہ آپ دیوار پہ لکھ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، دیکھ لو میرے والدین ایسے ہیں، دیکھ لو جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، جو بدتمیزی کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا گھرانہ کر رہا ہے، کیونکہ میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ عجب بات، اس بچے کے سامنے اگر کوئی اس کے باپ کا نام یا ماں کا نام لے لے تو مارنے کو دوڑتا ہے، اور خود کیا کر رہے ہو تم؟ ارے غیر اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے والد والدہ کے خلاف، تو کوئی بھی باضمیر بچہ برداشت نہیں کرتا، اچھی بات ہے، لیکن خود کیا کر رہے ہو؟ اس وقت ضمیر کہاں گیا ہے جب یہ بدسلوکیاں کرتے ہو اور یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہو؟ اس لیے اسکول کا حق ہے، گھر کا بھی حق ہے، ٹوائلٹ جو اسکول میں حمام ہے ٹوائلٹ، اس کا بھی حق ہے۔ بعض بچے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں نا اسکولوں کے یا کالجز کے، ٹوائلٹ کے اندر بڑی بری یعنی بدتمیزی کی انتہا ہوتی ہے، کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ اس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، عجب بات ہے واللہ۔ یعنی بعض بڑے اچھے کالجز میں بھی، اب کس نے لکھا ہے، کس کو کیا پتہ، بس لکھ دیا کسی نے، اب حمام میں کون جاتا ہے، آپ جاتے بھی لکھا ہو پتہ نہیں کس نے لکھا، یہ کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگلی ہدایت بچوں کے لیے، اس پر میں اتفاق کرتا ہوں، پھر ابھی استاد باقی ہیں اور سسٹم بھی باقی ہے، معاشرہ بھی باقی ہے، وقت اتنا ہوا، اچھا 10 منٹ ابھی ہیں، کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی۔ دوستی، میرے پیارے بچے دیکھ لیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، کس سے دوستی رکھنی ہے۔ آئے دن خبریں آتی ہیں ایکسیڈنٹس کی، بچے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کو آگ لگ گیا، 4-5 بچے مر گئے، جل گئے، یہ دوستی ہے؟ دیکھیں موت تو لکھی ہے، وہ تو آنی ہی ہے، لیکن کس طریقے سے، خود موت کے منہ میں جانا، فل سپیڈ میں گاڑی چلانا، اور دوستوں کے ساتھ جانا, سیر و تفریح پہ جانا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ جائیں. نہیں مزہ نہیں آتا بھی, مزے سے کیا کرنا ہے تم نے؟ والدین کو مزہ آپ کے ساتھ آتا ہے, آپ کو مزہ والدین کے ساتھ نہیں آتا, پھر دونوں میں سے ایک کو تو مزہ ہونا چاہیے نا. تو پھر آپ کا مزہ پہلے یا والدین کا مزہ پہلے؟ اور روزانہ سیر و تفریح کی جاتی ہے کیا؟ کہاں وقت ملتا ہے ہمیں سیر و تفریح کے لیے؟ اور ان چھٹیوں میں نہ جانے کتنی ایکسیڈنٹس ہوئے, کتنی بچے بیچارے مر گئے صرف اس دوستی کے نام پہ. اور تم جانتے ہو کہ تمہاری قدر کیا والدین کے دل میں؟ جب تکلیف ہوتی ہے تو دیکھا کریں والدین کو, اگرچہ تم سے ناراض بھی ہیں لیکن تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی ان سے. ہاں تمہیں ڈانٹیں گے وہ, بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے, لیکن تمہاری اصلاح کے لیے, تمہاری خیر کے لیے کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ اچھا ہو جائے اور اس شر سے دور ہو جائے. لیکن کیا کرتے ہیں ہم, کیا کرتے ہیں؟ اگرچہ ناراضگی کا عالم بھی ہے, ایک چوٹ لگتی ہے, ایک قطرہ خون کا نکلتا ہے, کیسے دوڑ کے آتے ہیں, اٹھا کے جاتے ہیں, ارے ابھی تو ڈانٹ رہے تھے, ابھی ان کو کیا ہو گیا ہے, اپنے سینے سے لگا کے اٹھا کے جاتے ہیں. اور بچے کہہ رہے ہیں بھی مجھے کچھ بھی نہیں, چھوٹی سی چوٹ ہے, لیکن والدین سے نہیں رہا جاتا, وہ خون کا قطرہ نہیں دیکھ سکتے وہ. اور یہ حالت کیسے دیکھ سکتے ہیں جو آج کل ایکسیڈنٹس میں ہو رہی ہے؟ یعنی اگر بعض ایسے ایکسیڈنٹس, اگر یوٹیوب پہ کبھی میں نے ذکر کیا بات کی ہے, بعض ایسی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں واللہ دل پھٹ جاتے ہیں. یہ کار ڈرفٹنگ ہو رہی ہے دوستوں کے ساتھ مین روڈ پہ, اور ایک کلپ ابھی میں نے دیکھا ہے جو ابھی امتحان گزرے ہوں, امتحان کے آخری دن میں بھی جان چھوٹی امتحانوں سے, اور واٹس ایپ کے ذریعے اور اپنا فیس بک کے ذریعے میسج بھیجا ہے کہ فلان جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں. عام مین روڈ ہے, وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ لکھیں نا یوٹیوب پہ, کیمری کا ایکسیڈنٹ, کیمری گاڑی ہے, اس میں جو ایکسیڈنٹ دکھایا ہے نا, اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے, وہ بھی کسی کی اولاد تھی. مین روڈ پہ ڈرفٹنگ کرتے ہوئے جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو واللہ وہ دو بچے ایسے نکلے ہوا میں اڑتے ہوئے اس گاڑی سے, اور بازو الگ, یعنی یہ بازو جو الگ زمین پہ پڑا ہوا تھا, جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے. کیا اس لیے گاڑی دی تھی والدین نے؟ کیا اس لیے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا تھا؟ کیا اس لیے تمہیں تعلیم کے لیے بھیجا تھا؟ تو کیا خیر ہے اس تعلیم میں, کیا خیر ہے ایسی گاڑی میں اور ایسے مال و دولت میں جو اپنے بچوں کے لیے جان کے خطرہ بن جائے؟ وجہ کیا ہے؟ دوستی. یہ دوستی ہوتی ہے میرے پیارے بچے, دیکھ لیں آپ کے دوست کون ہیں. اچھا دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں کہتا ہے ارے تم ہو ہی ناکارہ, تمہیں تو ڈرفٹنگ نہیں آتی, تمہیں تو گاڑی چلانا نہیں آتی, ہر الٹا سیدھا کام وہ تم سے کروانا چاہتا ہے, اور تم خوش ہوتے ارے دیکھو میں یہ کر کے دکھاؤں گا. میں جھوٹے ٹائٹل ہوتے ہیں, کسی کو ببر شیر بنایا ہوا ہے, کسی کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے کسی کو, اور ہم خوش ہو جاتے ہیں, بچے بیچارے خوش ہو جاتے ہیں میرے دیکھے ہوئے ببر شیر ہو, یا پتہ نہیں کیسے ببر شیر ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تمہارے. سبحان اللہ. والدین کے دل سے پوچھا ہے کہ ان پر کیا گزرتی ہے, کیا حالت ہے ان کی, ان کی زندگی کا سرمایہ تم تھے اور سارا لوٹ لیا تم نے. بھئی چور اور ڈکیت اگر چوری کرتا ہے تو کچھ مال کی چوری کرتا ہے, تمہیں بھی اچھا نہیں لگتا. تم نے کیا چرایا ہے اپنے والدین سے کبھی سوچا ہے؟ ایک لڑکا آیا تھا جوان, ویل چیئر پہ تھا, پیشاب بند ہو گیا تھا اس کا اور پیشاب کی نالی لگانی تھی. کافی خوبصورت جوان, صحت مند, لیکن اس کی کمر گھڑی کا فریکچر ہوا اور اپاہج ہو گیا. جب اسے لٹایا پیشاب کی نالی ڈالنے کے لیے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ابھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا, میں نے کہا خیریت ہوئے. تو اپنے والد کی طرف دیکھ رہا تھا, میں نے مڑ کے دیکھا تو والد کی آنکھوں میں آنسو تھے. یعنی جو درد اب بچے کو پہنچنے, اس والد کے دل میں پہلے سے درد تھا, اب میرے بچے کو تکلیف ہوگی. اس کو اب اس بچے کو اپنے درد کی نہیں پڑی. تو پھر اس نے مجھے کہا اور اعتراف جرم کیا. لیکن یہ وقت اعتراف جرم کرنے کا, وقت گزر گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب زندگی بھر اپاہج رہے گا وہ بیچارہ. الا اذا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ چاہے تو شفا دے دے, میڈیکلی اس کی شفا جو ہے نا ممکن نہیں ہے. کہتا کہ دوستوں کے ساتھ میں جا رہا تھا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ دوست مر گئے, میں بچ گیا, میری یہ حالت ہے. زندگی ساری اب شاید میں ایسے رہوں گا, مجھے اپنا دکھ نہیں ہے. چلو جو میں نے کیا اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں, لیکن اس کا کیا قصور ہے جس کو میں سزا دے رہا ہوں؟ اس نے یہ سوچا کہ میں اس کا سہارا بنوں گا, اب یہ میرا سہارا بنا ہوا ہے اس عمر میں, یہی مجھے اٹھاتا ہے, یہی مجھے بٹھاتا ہے, یہی مجھے سلاتا ہے. اور وہ بیچارہ جتنی دیر بعد کدھر روتا رہا ہو, میرا میں نے اس کا علاج کیا, لیکن مجھے وہ میری آنکھوں میں, کئی سال پہلے یہ لڑکا آیا تھا, ابھی تک میری آنکھوں میں اس کی تصویر گھومتی ہے. اب اعتراف جرم کا وقت ہے. اب اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا تھا, اور آخر میں اس نے کہا کاش میں اس وقت مر ہی جاتا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے والدین پر بوجھ نہ ہوتا. اب وہ زندہ تو ہے لیکن اندر سے مر چکا ہے. اب اس مرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جو تکلیفیں تم نے دینی ہو تو دے رہے ہو اپنے والدین کو, تو اس کے ساتھ جو ہو گیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی تندرستی الحمدللہ, اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے, سلامتی ہے, امن و امان ہے, خیر و عافیت ہے. کیا عبرت نہیں حاصل کرتے ہم لوگ؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ بھی مر جاتا اس ایکسیڈنٹ میں, لیکن ہمارے بچوں کے لیے عبرت ہے. دیکھ لیں ان کو, اس کے حال کو دیکھ لیں. اور نہ جانے کئی آپ نے ایسے دیکھے, میں نے تو یہ دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے, آپ ہی دیکھتے ہوں گے جیسے میں دیکھتا ہوں. بہرحال تو اللہ کے لیے اپنے دوست دیکھ لیں کون ہیں. اسکول میں جاتے ہیں, اسکول میں کیا دوست ہیں, محلے میں کون سے دوست ہیں؟ وہ دوست جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں, وہ دوست بہت اچھے ہیں, اور کبھی ان سے دور نہ ہونا. اور وہ دوست جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں, تو وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے. وہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں, ان سے ابھی فی الحال دوری اختیار کر لو. اگلی ہدایات اسکول کے لیے اور استادوں کے لیے. پہلی ہدایت یہ ہے کہ جو سلیبس پڑھاتے ہو اسکول میں, اللہ کے لیے اسے ٹھیک کر لو. بہت سارے اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان کتابوں کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات اور شرک اور نافرمانیاں ہیں. یہ پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جو کچھ بچے کو پڑھانا چاہتے ہو وہ اس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. سلیبس میں اگر توحید عبادت کا سبق نہیں ہے تو پھر کوئی تعلیم نہیں ہے. دوسری نمبر پہ استاد بہترین نمونہ ہے والدین کے بعد اپنے شاگردوں کا, اسٹوڈنٹس کا. اگر یہ اپنی ذمہ داری جان لے اور یقیناً سمجھ لے کہ میرے بھی بچے کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے بھی کوئی استاد ہیں، ان کے استاد کیسے ہونے چاہیے، بس تم بھی ویسے بن جاؤ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کو نہیں پسند نہ کرے. مجھے پسند ہے کہ میرے بیٹے کا، میرے بچے کا، میرے بیٹے کا جو استاد ہے، جو ٹیچر ہے، وہ نمازی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو اور اچھے اخلاق والے ہو. تو پھر مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ میں بھی استاد ہوں، میری نماز کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میں اپنے رب کے قریب ہوں یا دور ہوں، میں بات کیسے کرتا ہوں. بچے نوٹ کرتے ہیں کہ یہ استاد کیسا ہے، کچھ عادتیں اس استاد سے لیتے ہیں، کچھ عادتیں اس استاد سے لیتے ہیں، اور اپنی عادتوں کو اپنے اندر جو ہے نا وہ سنبھال لیتے، پھر اس بچے کی عادت سی بن جاتی ہے. بعض ایسے استاد بھی ہیں جن کی وجہ سے بعض بچوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں دو لفظوں سے. میں شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور ان میں سے میں خود ہوں. ایک ٹیچر تھا مڈل اسکول میں، شاید ایٹھ کلاس میں. میں پہلے لاپرواہی سے پڑھتا تھا، جیسے عام بچے پڑھ ویسے پڑھتا تھا، اور جب میں اسکول جاتا تھا تو والی صاحب کے ساتھ موٹر بائک پہ جاتا تھا، یعنی گاڑی نہیں تھی وہ، نہ اتنا یعنی پیسے تھے. میں جدہ کی شہر کی بات کروں گی، یہیں پر تصور کرتے کہ موٹر سائیکل پہ کتنے لوگ چلاتے موٹر سائیکل، آج کل تو شاید آپ کو نہیں ملتے ہوں گے، اس وقت بھی اتنے زیادہ فرق نہیں تھا. بہرحال تو موٹر سائیکل پہ، اور جو میرا بیگ تھا، جس کون سے بیگ آتے ہیں وہ جو پلاسٹک والے بڑے بریف کیس جیسے ہوتے ہیں، وہ بریف کیس تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ سبز رسیوں سے والے صاحب اس کو باندھ لیتا تھا پیچھے سٹینڈ پہ، میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا. اور مجھے جب سکول کے قریب آتے مجھے بہت دکھ ہوتا، یعنی ڈر سا لگتا، شرم بھی آتی، اب لڑکے ہنسیں گے میرے اوپر کہ وہ ہے جو موٹر بائک پہ آتا ہے اور رسیوں سے اس کا بیگ بندھا ہوتا ہے. اور بعض بچے مذاق بھی اڑاتے تھے. تو میں بس پڑھتا تھا جیسے عام بچے پڑھتے ہیں، بس پاس ہو جاتا تھا، کبھی نہیں سوچا کہ میں نے آگے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے آگے کوئی مزید پڑھنا ہے یا کچھ کرنا ہے، ذہن میں بھی نہیں تھا اور نہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا. لیکن ایک بات ہے کہ بچپن سے والدہ صاحب مجھے ڈاکٹر کہتی تھی، میرا یہ بیٹا ڈاکٹر ہے بچپن سے، یعنی کلاس 3-4 جب سے مجھے یعنی سمجھ آئی ہے تو بچپن سے کہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر. ہمارے فیملی میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا پہلے، لیکن ایک عزم تھا، دعا بھی کرتی تھی اور کہتی ہیں ڈاکٹر. لیکن مجھے راستے دیکھے ڈاکٹر بن کیسے بنتے ہیں لوگ، کہ زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، نمبر اچھے ہیں. میرے دونوں والدین امی ہیں، والد والدہ سب امی ہیں، اللہ کو محفوظ فرمائے، اور آپ سب کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اپنے امن امان میں رکھے. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنے دیر پڑھنا ہے، لیکن پڑھتا جیسے بچے پڑھتے ہیں. ایک استاد مجھے ابھی یاد ہے، سوڈان کا تھا، سوڈانی سائنس پڑھاتا تھا. اسے شاید مجھے دیکھا ہوگا آتے جاتے ہوئے، بچوں سے بھی سنا ہوگا مجھے مذاق اڑاتے ہوئے. اس نے کیمسٹری کا لیکچر تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، سائنس میں. تو لیکچر کے بعد مجھے بلایا، وہ ہمارا کلاس ٹیچر تھا. میری بات سنو، میں آفس میں گیا، کہتے بیٹا دیکھو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کچھ بن سکتے ہو، لیکن جیسے تم پڑھو ویسے نہیں کچھ بن سکتے. تھوڑی سی توجہ اگر تم اپنے پڑھائی میں دیتے ہو تو پھر تم کچھ بن سکتے ہو. میں نے دیکھا کہ والد صاحب کے ساتھ آتے ہیں، وہ شاید آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر کچھ والدین کے لیے کرنا چاہتے ہو تو میری یہی نصیحت ہے، گھر میں جا کے پڑھا کرو، ہوم ورک کے علاوہ بھی پڑھا کرو. مجھے پتہ ہے گھر میں جا کے پڑھتے نہیں ہو، تو ٹھیک کہہ رہا تھا، ہوم ورک کر لیا، آدھا اسکول میں کر لیا، جان چھوڑا لیا، آدھا ادھر جا کے کر لیا، پھر بعد فٹ بال کھیلنی تھی اور سونا تھا اور جیسے عام بچے کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, اس کا جو انداز بیان تھا نا, جو مجھے نصیحت کر رہا تھا, یوں لگتا تھا اس شخص کے دل میں درد ہے, سبحان اللہ, اور اسے وہ اپنے دل سے نصیحت کر رہا ہے, بیٹا ایسا کریں, وہ بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا. اور پھر اسکول کے اندر انٹر کلاس کمپٹیشن ہوتا تھا کلاسز کا, میرا نام اس میں لکھ دیا کہ سائنس اور انگلش جو ہے یہ تیار کر کے آئے گا, اور باقی عربی تھی, میتھ وغیرہ جو تھے وہ ایک دوسرے اسٹوڈنٹ کو, ایک تیسرے, تین اسٹوڈنٹ ہر کلاس سے وہ چنتے تھے, اور پھر آپس میں مقابلہ ہوتا تھا, اور جو کلاس جیت جاتی تھی اس کو پھر انعام ملتا تھا, اور وہ سب سے اچھی کلاس سمجھی جاتی تھی. تو میں اگلے دن جب میں گیا تو میرا نام کلاس ٹیچر نے لکھ دیا تھا, تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے تو آتا کچھ نہیں ہے, میرا نام لکھ دیا. کہتے نہیں, مجھے پتہ تمہیں آتا ہے, اگر ابھی نہیں آتا تو ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے, پہلا ہمارا کمپٹیشن ایک ہفتے کے بعد ہے. میں گھر واپس آیا, وہ پھر سوچے پوری کلاس میں میرا نام بھی لکھ دیا گیا ہے, میں نے بھی آگے جانا ہے, اور اس میں پرنسپل ہوگا, بہت سارے ٹیچر ہوں گے, پورا اسکول دیکھ رہا ہوگا, دو کلاس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے, اور میں پوری کلاس, اس وقت 30 کی کلاس یا 35-40 کے قریب بہت سے لڑکے ہوتے تھے, مجھے چنا ہے, مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے. مجھے شرم آئی کہ ہماری کلاس, وہ میرا یہ ٹیچر جو ہے یہ شرمندہ نہ ہو. تو میں نے پڑھنا شروع کیا, سبحان اللہ, میں نے پڑھنا تو دو سبجیکٹ تھے, انگلش اور سائنس. ایک ہفتے میں میں نے ریاضی بھی پڑھی, میتھ بھی پڑھ لیا, عربی بھی پڑھ لی, پتہ نہیں جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا, جتنا تک ہم نے پڑھا ہوا تھا, دو چار مہینے جو گزرے تھے. جب کمپٹیشن میں آئے, میرا ایک مسئلہ تھا کہ میں گیدرنگ میں بات نہیں کر سکتا تھا, ڈرتا تھا, شرم آتی تھی, تو مجھے جواب آتا تھا, میں ساتھ والوں بتا دیتا تھا, ساتھ والوں مائک پہ بتا دیتا تھا. کمپٹیشن میں ہم جیت گئے الحمدللہ. جب واپس باہر نکلے تو استاد نے مجھے بلایا, اس نے کہا مجھے بات سنا, میں نے دیکھا کہ تم ساتھ والوں بتا رہے ہیں, تم خود کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے کہا اب ہم نے جیتنا, ہم جیت گئے, بس بات ختم ہے. کہتے نہیں, تم اس کو بتا رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا, تم خود کیوں نہیں جرات کر کے بات کرتے؟ میں نے کہا میں نہیں بات کر سکتا, مجھے ڈر تھا میں اگر کوئی بات کروں گا تو جو جواب ہوگا وہ بھی میرے ذہن سے نکل جائے گا, اتنی مجھے ڈر ہوا کرتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس استاد کو جزائے خیر دے, مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا وہ وفات پا چکا ہے, لیکن تعلیم سے محبت جو میں نے اپنے دل میں محسوس کی ہے وہ ایک استاد کی وجہ سے تھی, اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوں. وہ دن تھا, اس کے بعد پھر جب پڑھائی سے لگاؤ ہوا اور آہستہ آہستہ میں پڑھتا گیا, اور الحمدللہ پھر کالج میں ٹاپ کیا میں نے. میڈیکل کالج کی ہسٹری اور ہے, اور قصہ ہے, کبھی اور کسی اور وقت میں بتاؤں گا میں, اب وقت نہیں ہے. کیا مشکلات تھی, پوری انگلش میں تعلیم تھی, میں عربی پڑھ کے یہاں سے گیا تھا, وہ کیسے اللہ تعالیٰ یعنی میرے لیے آسانی فرمائی, والدین کی دعا تھی, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا میرے اوپر الحمدللہ. لیکن یہ میری جو تعلیم تھی نا, تعلیم سے محبت اور لگاؤ, اگر استاد چاہے نا, استاد تھوڑے سے ذمہ داری اپنے دل میں محسوس کرے. کلاس میں سب برابر نہیں ہوتے بچے, بعض بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن گائیڈ کر والا نہیں ہوتا ان کو, آپ نے صرف اس کو ہاتھ پکڑ کے سیدھے سمت میں لگا دیں اسے, بس وہ دیکھیے بچہ آگے کیا جا کے کرتا ہے. لیکن کتنے استاد ہیں ایسے جن کے دل میں یہ درد ہوتا ہے. اگلی ہدایت سسٹم کے لیے, یاد رکھیں سسٹم کی ذمہ داری, اولین ذمہ داری یہ ہے کہ نظام تعلیم کو درست کرے اور مضبوط کرے. بعض ملکوں میں نظام تعلیم بہت کمزور ہے, اور جس ملک کا نظام تعلیم کمزور ہو وہ ملک ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا, یہ مسلمات میں سے ہم سب جانتے ہیں. اور نظام تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ اسکول بنائیں, تعمیر کریں اسکول میں, جیسے کہ اسکول کی تعمیر ضروری ہے, اسی طریقے سے اسکول کے اندر جو کچھ پڑھانا ہے اس کو متعین کرنا بھی ضروری کہ آپ پڑھانا کیا چاہتے ہیں، بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں. آج ہم چیختے اور چلاتے کرپشن ہے کرپشن ہے کرپشن ہے، وزیر بھی کرپشن کرتے ہیں اور کلرک بھی کرپشن کرتا ہے، ڈاکٹر بھی کرپشن کرتا ہے اور میکینک بھی کرپشن کر، سب کرپشن کرتے ہیں. کیوں ہم چیختے چلے؟ ہمارے نظام تعلیم میں جو بنیادی چیز تھی، جو بیج ہوتا ہے نا، بیج جو بنیاد ہے، دیکھیں آج تو ہم فروٹ لے رہے ہیں نا، کڑوا ہے جو کچھ بھی معاشرے میں جو بگاڑ ہے، بیج کیا تھا؟ ہمارے نظام تعلیم میں جو بیج بہترین قسم کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، کوئی بھی بیج ڈال دیا اور بچے پڑھ رہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، نظام تعلیم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر بچے کے دل میں، ہر بچے کے دل میں ہونا چاہیے. اور میں گزارش کرتا ہوں ہر اس تعلیمی سسٹم سے، دنیا میں کہیں پہ ہو، مسلمان امت میں اپنے نظام تعلیم میں، ابتدائی تعلیم میں توحید عبادت کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کے دل میں بیج کی طرح بو دے. واللہ اس کے ثمرات 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب آئیں گے نتائج، پھر دیکھنا کیا نتیجے ہوں گے. واللہ امت کی یہ حالت نہیں ہوگی، میں قسم کھا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے. تو سب سے پہلے اپنے نظام تعلیم میں عقیدے کی بنیاد جو توحید عبادت اور عقیدے کے مسائل، ان کو مضبوطی سے دیکھو اور بیان کرو اور سمجھو. دوسرے نمبر پہ جو تعلیمی بجٹ ہے اس کو امپروو کرنا ہے، بہتر سے بہتر کرنا ہے. یعنی بعض ملکوں میں ملٹری میں اور دوسرے چیزوں میں بہت بجٹ ہوتا ہے اور صرف تعلیم میں یعنی بہت کم پرسنٹ باقی رہتی ہے. اسے تو ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے استاد ہیں، اسکولوں کے اخراجات ہیں، جب بجٹ پورا نہیں ہوتا پھر کرپشن ہوتی ہے، پھر کرپشن تو پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس سے برکت بھی باقی نہیں رہتی. وہ تیسرے نمبر پہ حقوق کی ادائیگی، استادوں کو حق استادوں کو ملنا چاہیے، جو پرنسپلس کو اپنا حق ملنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو ان کا حق ملنا چاہیے اور سسٹم کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور یہ حقوق کی ادائیگی جب تک ہم سب مل کے نہیں کریں گے، یہ ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. اور آخر میں ہم سب کی ذمہ داری ہم نے جان لی ہے، سب کے اندر نقص موجود ہے، اگر کوتاہی ہوئی تو ہم سب سے ہوئی. صرف محض ایک ادارہ یا ایک جگہ ذمہ دار نہیں ہے، غلطی نقص کوتاہی ہم سے بھی ہوئی، بچوں سے بھی ہوئی، استادوں سے بھی ہوئی، اسکول سے بھی ہوئی، سسٹم سے بھی ہوئی، معاشرے سے بھی ہوئی. ہم سب نے اپنے اپنے ذمہ داریاں جان لی ہیں اور دیکھ لی ہیں. میری گزارش یہ ہے ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور یہ عہد کر دیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری جو ہم نے جانی ہے اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ نظام تعلیم بھی بہتر ہوگا، ہمارے بچے بھی بہتر ہوں گے، اور انشاءاللہ معاشرہ بھی بہتر ہوگا، اور پوری امت میں اس کا اچھا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر سے اس امت کو عزت اور شرف اور بلند درجے سے نوازے گا، جیسے کہ ہمارے سلف صالحین کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا کہ جہاں سے مسلمان گزرتا تھا، باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے اور یہ کہتے دیکھو مسلمان جا رہا ہے، ایک عزیز النفس انسان جا رہا ہے، شرف والا انسان جا رہا ہے. آج بھی کہتے ہیں دیکھو مسلمان جا رہا ہے، لیکن مذاق اڑایا جاتا ہے، ذلت نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو اپنے اپنے ذمہ داریاں جان لیں، دیکھ لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور منہج کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.